الحمد لله نعبده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون کتنی قوموں کا ان کی زندگی کا بنظر غائب مطالعہ کیا جائے تو اکثر قوموں کی بربادی کا سبب اپنے وقت کے پیغمبر کو اللہ کے ساتھ اللہ کی صفات اللہ کی ذات کا حصہ یا اللہ کی اولاد بنانا نظر آتا ہے کہ جو نبی ہے اور جو مقام اللہ نے اس نبی کا مقرر کیا ہے اس مقام سے ہٹا کر اللہ کے مقام پر کھڑا کر دینا یا اس نبی کو ان صفات کا مالک سمجھ لینا جن صفات کا مالک اللہ تعالی ہے یا اپنے نبی کو اللہ تعالی کا حصہ اور جز بنا لینا یا اللہ کی اولاد مقرر کر لینا مختلف قوموں میں مختلف اپنے نبیوں کے ساتھ مختلف انداز سے محبت کی اور اس محبت میں ایسے بڑھتے چلے گئے کہ اللہ اللہ نہ رہا اور نبی نبی نہ رہا خالق المخلوق کی تمیز کو ختم کر دیا آج بھی یہی بیماری عام ہے کہ آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو افضل البشر ہیں کائنات کے تمام انسانوں سے اعلیٰ ہیں اللہ کے بعد اس زمین پر سب سے بڑی ہستی آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان صفات کا مالک بنایا جاتا ہے، بلکہ عوام کو گمراہ کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالی مدینے میں کبھی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل میں اتر آتا ہے، یا جو اللہ کی صفات ہیں وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی صفات ہیں، محمد اور احمد میں صرف احد اور احمد میں صرف نیم کا فرق ہے، اصل میں یہ دونوں ایک ہے. اس قسم کی گفتگو کی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانوں سے نکال کر نوری مخلوق میں شامل کر لیا جاتا، اور جو مسلمان اس عقیدے کے خلاف دلائل رکھتا ہو یا اس عقیدے کو نہ مانتا ہو تو اہل شرک کی زبان میں وہ گستاخ رسول مانا جاتا کہ یہ نبی کی شان کو ماننے والے نہیں، نبی کا مقام ان کو کیا بتا ہے، نبی ہمارا ما کان و ما یکون کا مالک ہے، شروع سے ہے، ازل سے ہے، ابد تک رہے گا، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو موت نہیں آئے گی، یہ انسان نہیں ہے، یہ نور من نور اللہ ہے، یہ مختار کل ہے، ہر چیز کے یہ مالک ہے، جو چاہے یہ کر دیں، جس کو چاہے روک لیں. اس لیے کسی خبیث نے کہا ہے کہ خدا کا پکڑا چھڑا دے محمد، اور محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا، یعنی اللہ تعالی کی شان نبی کے مقابلے میں صفر. اگر اللہ کسی پر ہاتھ ڈال دے اور پیغمبر کی مرضی ہو کہ میں اس کو چھڑانا چاہتا ہوں تو منٹ کی بات ہے، اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کسی پر ہاتھ ڈال دیں اللہ پر چاہے کہ اس کو ڈالوں اللہ نہیں چھڑا سکتا. یا یہ کہیں گے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب، آپ یاد ہو دو مہینے قبل میں نے علم غیب پر کہ نبی کا یہ مقام ہی نہیں ہے کہ وہ عالم الغیب ہو. پھر سنیے، نبی کا یہ مقام نہیں کہ وہ عالم الغیب ہے، یہ مقام صرف اللہ کا. اس پر میں نے جمعہ پڑھایا تھا اور تقریباً سارے جمعے کے اندر اللہ کی مقدس کتاب کی آیتیں پڑھی مسلسل، اور اس قرآن مجید کی نص سے ثابت کیا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی چیز کی کوئی خبر نہیں، جو اللہ بتلائے صرف وہ علم ہے. یہ آخری پارا پڑھ کر دیکھ لیں، والسماء والطارق وما ادراك ما الطارق، تجھے کیا معلوم کہ طارق کیا ہے؟ یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا. القارعہ وما ادراك ما القارعہ، اللہ بار بار کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو علم نہیں ہے، آپ کو میں بتا رہا ہوں. آج بھی اسی پر گفتگو ہوگی کہ عالم الغیب صرف اللہ کی ذات، زمین و آسمان کے کسی کونے میں سات آسمان ہے، ساتوں آسمان کے کسی کونے میں، زمین کے تہوں کے اندر، سمندر کی تہ میں، جس جگہ پر آپ کہیں گے اگر ریت کا باریک ذرہ بھی ہلتا ہے تو میرے رب کو پتہ چل جاتا.
اور ایسا علم محمد سمیت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہ کسی نبی کے پاس ہے نہ کسی ولی کے پاس. پھر سنیے, کائنات کے اندر کسی جگہ پر وہ پہاڑوں کے اندر ہو, وہ سپی کے اندر کیڑا خوراک کھا رہا ہو, وہ درخت ہو, کائنات کے کسی ذرے میں کسی حصے پر اگر کوئی ایک پتا بھی گرتا ہے تو میرے رب کو پہلے پتا چلتا ہے کہ یہ پتا گرنے والا. اور ایسا علم سوائے اللہ کے کائنات میں نہ نبیوں کے سردار محمد کو تھا اور نہ کسی ولی کو ہو سکتا. صلی اللہ علیہ وسلم, یہ علم صرف اللہ کے پاس. قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب, اے محمد اعلان کر دیجئے کہ زمین و آسمان کے جتنے خزانے ہیں, جتنے غیب کی کنجیاں ہیں, جتنے رموز ہیں, الا اللہ, سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا. اور آج یہ میں ثابت کروں گا احادیث مبارکہ سے. اس جمعے تو قرآن مجید کی آیتیں تھیں, آج دو حوالوں کے علاوہ سارے حوالے صحیح بخاری کے اندر سے ہوں گے. ایک حوالہ سیرت ابن حشام کا, دوسرا ترمذی کا, اور باقی سب روایتیں. اللہ ہمیں جتنی پڑھنے کی توفیق دی اللہ کی کتاب کے بعد, اس زمین پر جو سب سے اعلیٰ کتاب ہے صحیح بخاری, اس کی روایتیں, اس سے کیا ثابت ہوگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں, انسان تھے, بشرم مثلکم, تمہاری طرح کے انسان. فرق کیا تھا, یوہا الیہ, آسمان سے جبرائیل قرآن لے کر اترتا تھا, وہ نبی تھے اور ہم امتی. جنس کے لحاظ سے دونوں انسان, اس لیے نہ ہم عالم الغیب ہیں نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عالم. اور یہی قرآن مجید کی میں نے آیت پڑھی تھی, ولو کنت اعلم الغیب, اللہ کے پاک پیغمبر اعلان کرتے ہیں, اگر میں غیب کی باتیں جانتا ہوتا کہ کیا ہونے والا ہے, کل کو کیا ہوگا, کوئی کیا کرنے والا ہے, لستکثرت من الخیر, ساری بھلائیاں محمد کے ہاتھ میں ہوتی. صلی اللہ علیہ وسلم, پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام گھر کی طرف جا رہے ہیں, کتاب الشہادات صحیح بخاری پڑھ کر دے دیے, گھر میں داخل ہوئے, اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر میں موجود ہیں, پردے کا حکم آ چکا ہے, دیکھا تو ایک آدمی پیغمبر کی بیوی کے پاس بیٹھا ہوا ہے. پوچھا کہ عائشہ, محمد کے گھر میں غیر آدمی کیسے داخل ہو سکتا ہے, یہ کون ہے جو تمہارے ساتھ بیٹھا ہوا ہے؟ اگر عالم الغیب ہوتے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. بیوی سے سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. یہ کون ہے؟ کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ وہ انسان ہے جس نے میرے ساتھ میری ماں کا دودھ پیا تھا, اور اللہ نے ایسے فرد سے پردہ ختم کر دیا ہے, یہ میرا رضائی بھائی. اگر آپ عالم الغیب ہوتے آپ خود کہہ دیتے کہ بھی کیسے آئے ہو, ٹھیک ہے آپ رضائی بھائی ہیں, آپ سے پردہ نہیں ہے, آپ نے سوال کیا. اس حدیث سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں؟ سوال ہی نہ کرتے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کی مجلس میں بیٹھے, کتاب الایمان صحیح بخاری کا پڑھ کر دی, جماعت موجود ہے, ایک آدمی آیا دیہاتی, آ کر آپ کی ران کے ساتھ رانے ملا کر بیٹھ گیا اور سوال کرنے لگا کہ اسلام کیا ہے, احسان کیا ہے, مختلف سوالات ہو رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے رہے ہیں, سوال و جواب ہو چکے. آخری سوال کرنے کے بعد وہ اٹھا باہر گیا اور پتہ ہی نہیں لگا کہ کہاں چلا گیا, غائب ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, او میرے ساتھیو, یہ پہلا موقع ہے, یہ پہلا موقع ہے کہ جبرائیل امین ایک دیہاتی شکل و صورت بنا کر میرے پاس آئے تھے اسلام تمہیں سمجھانے کے لیے, اور میں نہ پہچان نہ سکا کہ یہ جبرائیل ہے یا کوئی دیہاتی انسان آیا. آج سے پہلے کوئی موقع ایسا نہیں آیا کہ جبرائیل امین آئے ہو اور محمد کو نہ پتا چلا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ پہلا موقع کہ اس شکل و صورت میں میں جبرائیل امین کو نہ پہچان. اگر عالم الغیب ہوتے اور دیکھیے روایت کے الفاظ, قسم کھا کر کہا, والذی نفس محمد بیدہ, اس رب کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے, محمد کو نہ پتا چل سکا کہ یہ جبرائیل ہے یا کوئی انسانی مخلوق. تم کہتے ہو کہ عالم الغیب غیر کی خبریں بتاتے ہیں, کبھی کہیں گے عطائی علم ہے, کبھی کچھ کہیں گے, کبھی کچھ. اور کل کی بات ہے, عشاء پر ایک نمازی ہمارا آیا ریشما مسجد کے خطیب سے کہیں ملاقات, اس نے کہا کہ تمہارا خطیب بڑی توحید کی باتیں کرتا ہے, میرے بارے میں تو جو کچھ کہا اس نے کہا جو اصل بات ہے کہ بڑی توحید توحید کرتا ہے, ہمارے اسلام میں توحید ہے ہی نہیں, ایسا اسلام تمہیں مبارک, اپنے آپ کو بڑا سکالر کرواتا ہے. جس اسلام میں توحید نہ ہو اللہ کی قسم وہ اسلام اسلام نہیں ہے, وہ کفر. اور یہ توحید اور عقیدے کی بات ہے کہ اللہ صرف عالم الغیب ہے اور کائنات کا کوئی فرد, وہ نبی ہو وہ ولی ہو, وہ پیر ہو کوئی فقیر ہو, غیب کی خبریں کسی کو بتلا سکتا ہی نہیں. صحیح بخاری کے اندر تیسری روایت آتی, جنگ حنین ہے غالباً, غزوہ حنین, بنو حوازن کے لوگ قیدی بن کر آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, ایک عورت بھی آ گئی, ایک عورت بھی آ گئی. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں آپ کی بہن ہوں. آپ حیران رہ گئے, میں آپ کی بہن ہوں, میری ماں نے حلیمہ سعدیہ نے آپ کو دودھ پلایا تھا. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو یقین نہ آیا کہ یہ شیما ہے, یہ وہ لڑکی ہے جو مجھے گود میں کھلایا کرتی تھی آپ سے چند سال بڑی. آپ نے کہا دلیل کیا ہے کہ تو میری بہن ہے؟ اگر عالم الغیب ہوتے پہلے پہچان لیتے. چلو جنگ کے اندر حالات ایسے ہی ہوتے ہیں, جب اس نے کہہ دیا تھا اپنے علم کے زور پر پتا کروا لیتے کہ واقعتاً یہ میری بہن ہے یا کوئی اور. کہا کہ سیما اگر تیرا نام سیما ہے تو میری رضائی بہن ہے تو دلیل کیا ہے, دلیل کیا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری پشت پر آ کر دیکھیے, وہ زخم جو بچپن میں آپ کے ہاتھ سے مجھے لگا تھا وہ نشانی میں آپ کو دکھلا دیتی کہ میں آپ کی بہن ہوں. آپ نے وہ نشانی دیکھ کر کہا کہ واقعی تم تو میری بہن ہے. عالم الغیب ایسے کام کرتا ہے. ایک خبیث کے پاس مجھے یاد ہے, میں سنی ہوا کرتا تھا, تو جادو بادو کا چکر چلا ہوا ہے شور کوٹ کے علاقے میں, ڈب کلا ایک علاقہ ہے وہاں پر چلا گیا, دوست ہمیں لے گئے جی, وہاں ایک پیر ہے اور وہ علاج کرتا ہے. بے ایمان سرے کا, اللہ اکبر. میں نے جا کر اسے کہا کہ ہمیں یہ تکلیف, کہنے لگا بتانے کی کیا ضرورت ہے, مجھے تو پہلے ہی پتا ہے تمہیں یہ تکلیف ہے. دیکھیے کمال, نبی کو نہیں پتا کہ یہ میری بہن ہے, اور وہ مجھے تو پہلے پتا ہے آپ کو یہ تکلیف یہ تکلیف یہ تکلیف. آپ حیران ہوں گے کیسے پتا لگتا ہے. ہر انسان کے ساتھ ایک جن ہے, ہر انسان کے ساتھ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات بتلائی, صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول آپ کے ساتھ بھی شیطان ہے. کہاں ہاں میرے ساتھ بھی شیطان ہے, اور اللہ نے میرے شیطان کو مسلمان کر دیا. وہ سوائے نیکی کے اور کوئی بات بتلاتا ہی نہیں. یہ خبیث لوگ گندے شرکیہ کام کر کے اس اپنے شیطان کو قبو کر لیتے. اسے پوچھتے ہیں اچھا بھی یہ مریض آیا اسے کیا تکلیف ہے, وہ مریض کے شیطان سے مل کر اس کو خبریں بتا دیتے ہیں. بس ایسے پتا لگ جاتا ہے. ہاں اگر کوئی واقعتاً بتلانے والا ہے آئے پھر میری دو باتوں کا جواب دے, جو چاہے گا ہم اس کو ماننے کو تیار ہیں. میں جوتی نکال کر اسے بتلاتا ہوں کہ بتلا یہ ہاتھ دیکھ کر اپنے شیطان سے زور لگا کر پوچھے کہ میں تجھے جوتی ماروں گا کہ نہیں ماروں گا. بتایا گیا کی خبر پتا تو پھر چلے. یا جیب کے اندر پیسے ہوں تجربہ کر کر دیکھیے گا, جیب میں پیسے ہوں آپ کو نہ معلوم کہ کتنے پیسے ہیں, آپ ان کو نکالیں اور نکال کر دو ہاتھوں میں تقسیم کر لیں, آپ کو خود پتا نہیں ہونا چاہیے کہ کتنی رقم میرے اس ہاتھ میں ہے اور کتنی اس میں ہاتھ میں. بڑے سے بڑے خبیث کے پاس چلے جاؤ اور اسے کہو کہ بتلا میرے ہاتھ میں کتنی رقم ہے. اگر بتلا دے جو سزا دینے دو گے خدا کی قسم وہی لے لوں. اسے پتہ ہی نہیں لگے گا. کیسے نہیں پتا چلے گا کہ میرے مجھے علم نہیں. جب مجھے علم نہیں تو میرے جن کو میرے شیطان کو علم نہیں, جب اس کو علم نہیں اس کا شیطان میرے شیطان سے پوچھے گا تو جواب کی پر. یہ شیطانوں کا کھیل ہے. کائنات کے اندر کوئی ہستی ایسی نہیں جسے غیب کا خبر ہو, جسے غیب کا علم ہو. ساری کی ساری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الانبیاء, راستے میں کھجور ملی کھجور کھانے کے لیے. صحیح بخاری کی روایت ہے, آپ نے فرمایا میری خواہش ہے کہ اس کھجور کو میں کھا لوں, دل کر رہا ہے بھوک لگ رہی ہے اس کھجور کو اٹھاؤں اور صاف کر کے اسے کھا لوں, لیکن ڈر ہے کہیں یہ کھجور صدقے کی نہ ہو اور صدقہ اللہ نے محمد پر حرام کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم. صدقہ حرام کر دیا ہے. سید کا بیٹا صدقہ نہیں کھا سکتا اور آج جتنے مانگنے والے مراثی ہیں سارے سید بن کر صدقہ کھاتے. گھروں پر جائیں گے کنڈی کھڑکائیں گے کہ خراب سید کو خراب پاؤ. سید اور خراب یہ دو متضاد چیزیں. پیغمبر نے بھوک کو برداشت کیا اس ڈر سے کہ کہیں یہ کھجور صدقے کی نہ ہو, نہیں کھائی. اگر عالم الغیب ہوتے صحابی کو کہتے ہیں اٹھا لو مجھے پتا ہے یہ صدقے کی نہیں. سلمان فارسی کا واقعہ بڑا مشہور ہے, آج ان حدیثوں کو سنتے جائیے. بڑا لمبا سفر اور بڑی لمبی عمر, آخری بات آخری نشانی, اس راہب نے کہا کہ جو نبی محمد اعلان کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم وہ صدقہ نہیں کھائے گا, تحفہ لے لے گا. آپ کھجوروں کا گوشہ لے کر آئے اور آ کر کہنے لگے اے اللہ کے نبی یہ صدقہ ہے, مسلمان نہیں ہوئے یہ صدقہ ہے. آپ نے فرمایا صحابہ میں تقسیم کر دو, ایک کھجور بھی نہیں کھائی. اور صحیح بخاری کی ایک روایت آتی ہے کہ جو تحفہ آتا جو مال آتا آپ سوال کرتے یہ صدقہ ہے یہ صدقہ ہے, کہتے نہیں یا رسول اللہ یہ صدقہ نہیں یہ تحفہ ہے. آپ پھر خود کھاتے, عالم الغیب یوں کرتا ہوتا ہے. تم کہتے ہو کہ نبی عالم الغیب ہے, خیبر کا موقع, خیبر کا موقع ہے, ایک عورت نے گوشت پکا لیا کہ گوشت کھلائیں گے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام. زینب نبی عمر عورت مرحب کی بہن ہے اور گوشت پکا کر زہر ملا کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کر رکھ, اللہ کے نبی آپ کی دعوت. عالم الغیب کہنے والوں, مختار کل ماننے والوں, حاضر اور ناظر کی صدائیں لگانے والوں, مشکل کشا بنانے والوں, بشر بن بڑا صحابی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں دعوت پر چلے گئے. صحابی نے لقمہ اٹھایا اور منہ میں ڈالا, منہ میں ڈالتے ہی موقع پر شہید ہو گئے. زہر تھا, زہر والا کھانا کھایا تو مر گئے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بھی لقمہ چکھ چکے. اللہ نے جبرائیل کو بھیجا اور کہا کہ اے محمد اس کھانے میں زہر ملاؤ, یہ مت کھاؤ. صحابی آنکھوں کے سامنے تڑپ تڑپ کر جان دے رہا. اگر عالم الغیب تھے تو بتلاؤ مجھے محمد نے کیا جان بوجھ کر اپنے ساتھی کو قتل کروایا تھا؟ اگر عالم الغیب تھے تو نبی نے جان بوجھ کر زہر والا کھانا کھایا تھا. آخری وقت ہے, اماں عائشہ کو کہتے ہیں عائشہ آج وہ زہر والا کھانا میری رگوں کو چاٹ رہا ہے جو زینب نے مجھے کھلایا تھا. جان بوجھ کر قتل کروایا, خود قاتل بنے, نعوذ باللہ. کیا نبی عالم الغیب ہو کر ایسے کام کرتا؟ نہیں, نبی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کھانے میں زہر ملاؤ. اللہ نے اپنے فرشتے کو بھیج کر اطلاع دی. اگر یہ کہو کہ عالم الغیب ہے تو بتلاؤ پھر نبی کا اس صحابی کا قصاص محمد پر آتا ہے یا زینب پر آئے گا؟ کون اس کا قاتل بنے گا؟ صحیح بخاری کی روایت پڑھ کر دیکھیے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زینب کو اس صحابی کے بدلے قتل کر دیا کہ اس ظالم نے میرے ساتھی کو زہر والا کھانا کھلایا. تم کہتے ہو کہ عالم الغیب ہے, یہ عقیدے کی بات ہے. اگر یہ عقیدہ رہا کہ نبی عالم الغیب, ولی کرنے والا اور پیر بھرنے والا, خدا کی قسم نمازوں سمیت, سجدوں سمیت, صدقات سمیت, خیرات سمیت اٹھا کر جہنم کا کتا بنا دیا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھ کر دیکھیے کہ اللہ کے سامنے چلتی نہیں, اللہ جو چاہے کرتے ہیں, اللہ جو چاہے کرتے ہیں. مسجد میں امام, نبیوں کا سردار, اور مسجد کے اندر جھاڑو دینے والی ایک حبشہ عورت, حبشہ کی رہنے والی, بڑھیا مدینے کی مسجد نبوی کے اندر صفائی کرتی تھی. ایک وقت آیا وہ مر گئی, فوت ہو گئی. صحابہ کی جماعت نے اسے اٹھایا, نہلایا, کفنایا اور دفن کر دیا. چند دن بیت گئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور خیال آیا کہ وہ بڑھیا نظر نہیں آتی, وہ عورت کہاں گئی, وہ عورت کہاں ہے. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ عورت فوت ہو گئی. آپ نے فرمایا جب وہ فوت ہوئی تھی مجھے کیوں اطلاع نہیں دی, جسے اطلاع دی جائے وہ عالم الغیب کبھی نہیں, جسے بتلایا جائے, جس کو سنایا جائے, جس کو سمجھایا جائے وہ کبھی عالم الغیب ختم نہیں ہو. عالم الغیب صرف اللہ کی ذات. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ فوت ہوئی تھی آپ سو رہے تھے, جو سو جائے وہ عالم الغیب نہیں ہوتا اور میرا رب کبھی نہیں سوتا اس لیے وہ عالم الغیب. سونا تو بڑی دور کی بات ہے, اسے کبھی اونگ بھی نہیں آتی, ہر وقت پوری کائنات کا ایک ذرہ اس کے سامنے ہوتا. کہا اچھا کہاں دفن کیا, قبرستان میں. آپ نے فرمایا چلو میرے ساتھ اور مجھے جا کر اس بڑھیا کی قبر بتاؤ کہ قبر کون سی. عالم الغیب قبر تلاش کیا کرتا ہے, عالم الغیب کسی سے سوال کرتا ہے کہ فلاں قبر کس کی اور فلاں کس کی, وہ تو عالم الغیب خود جا کر قبرستان میں اس کی قبر پر دعا کراتے ہیں. نہیں, کہا کہ میرے ساتھ چلو اور صحابہ کی جماعت ساتھ گئی اور جا کر کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ قبر اس بڑھیا کی قبر ہے. پھر آپ نے اس کے لیے دعا کی. کیا نتیجہ نکلا ان ساری احادیث کا کہ نبی کبھی عالم الغیب نہیں ہوتا, اسے صرف وہ علم ہوتا ہے جو اللہ بتلا دیتا. اور کوئی پتا نہیں, نہ بتلائے نہ بتلائے, سات بستی میں کنویں کے اندر بیٹا پڑا ہے, یعقوب نبی کو نہیں پتا, نہیں بتلایا, رو رہا ہے اور قرآن پڑھ کر دیکھیے اللہ اکبر, رو رو کر آنکھوں کی بینائی کو ضائع کر بیٹا کہاں گیا. اور جب رب نے بتلایا لاکھوں میل دور سفر سے بیٹے کی قمیض چلی ہے اور باپ بوڑھا گھر میں کہتا ہے اگر تم یہ نہ کہو کہ بوڑھا محبت میں پاگل ہو گیا ہے, آج مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی. تم کہتے ہو نبی عالم الغیب ہوتے ہیں, نہیں بتایا تو سات بستی میں بچہ پڑا رہا, مصری غلام اٹھا کر لے گئے, فروخت کر دیے, نہیں بتایا اس رب سے کہ بچہ کہاں. تم کہتے ہو نبی اور ولی عالم الغیب ہوتے ہیں, بلکہ تمہاری یہ بدنام زمانہ کتاب خاص الاعتقاد کے اندر لکھا ہے کہ جو ولی اللہ بننا چاہتا ہے اسے مکمل علم غیب ہوتا ہے پھر وہ ولی بنتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کی روایت کتاب المناسک پڑھ کر دیکھیے, ایک صحابی نے دروازہ کھٹکھٹایا, آپ دروازے کی طرف جا رہے ہیں, ہاتھ میں آنا ہے, نیبا ہے, اور وہ صحابی آنکھ لگا کر سوراخ میں نبی کو دیکھ رہا دروازے میں, چھوٹا سا سوراخ ہے, اس میں سے جھانک رہا ہے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو جب پتا چلا, کہا او میرا صحابی اگر مجھے پہلے علم ہوتا کہ تو دروازے میں سے جھانکتا کر رہا ہے اس نیبے سے میں تیری دیکھنے والی آنکھ کو پھول ڈال. کیوں کہا کہ اگر مجھے پہلے پتا چل جاتا, عالم الغیب کو تو پہلے ہی پتا ہوتا ہے کہ کیا کر رہا ہے, بات اس کے سامنے در و دیوار کوئی حیثیت نہیں رکھتی. کہا کہ اگر مجھے پہلے پتا چل جاتا کہ تو جاگ رہا ہے، تیری یہ آنکھ زندہ سلامت نہ رہے، میں تیری اس بنائی کو ضائع کر دیتا کہ نبی کے گھر میں تو کیسے جانتا. کوئی ایک بات کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے جنگ کا موقع، کون ہے وہ دشمن کی خبر مجھے لا کر بتلائے گا، کون ہے اس موقع پر مجھے یہ بتلائے کہ دشمن کی نقل و حرکت کیا ہے. صحابہ کو جماعت کو کیا رہی، اگر عالم الغیب ہوتے خود کہتے کہ اس وقت فلاں دشمن یہ کر رہا ہے، فلاں جگہ پر پڑاؤ ہے، اتنے ہتھیار ہیں اور اتنی سواریاں ہیں، بدر کا مار کے ہوئے صحابہ نے دو سکوں کو پکڑا، پانی بھرنے والوں کو، مکہ کے ساتھیوں کے سکے تھے، ان سے معلومات لے رہے، نبی نواز پڑھ رہے، سلام پھیرا، انہیں بلا لیا، پوچھا کہ کتنے افراد ہیں، کہا ہمیں نہیں پتا. عالم الغیب خود کہہ دیتے کہ ساتھیوں مارنے کی کیا ضرورت ہے، مجھ سے پوچھو کہ کتنے افراد. نبی خود سوال کرتا ہے کتنے دشمن ہیں، لشکر مکے کا کتنا ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی ہمیں نہیں پتا. آپ نے پوچھا تھا بتاؤ کتنے اونٹ روزانہ ذبح ہوتے ہیں، اس نے کہا ایک دن 9 ہوتے ہیں، ایک دن 10 ہوتے ہیں. آپ نے فرمایا پھر 900,000 کے درمیان لشکر. بولو احزاب کا، جنگ احزاب کا موقع، دلائل کو یاد کرو اور اہل شرک کے سامنے ان دلائل کی پوش کر دو کہ تمہارا عقیدہ یہ شرکی عقیدہ کہ نبی عالم الغیب ہوتا، وہ قرآن سے بھی ثابت کیا ہے اور آج کے جمعے میں خالص محمد کے فرمان سے ثابت کیا صلی اللہ علیہ وسلم. جنگ آزاد کا موقع ہے، آپ نے کہا دشمن کی خبر کون لے کر آئے گا، کون مجھے بتلائے کہ دشمن کیا کر رہا ہے. زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور گئے اور جا کر اس دشمن کی نقل و حرکت کو نوٹ کیا اور آ کر محمد کو بتلایا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خوشی میں کہا زبیر تجھ پر محمد کی ماں بھی قربان اور باپ بھی قربان. اتنے آپ خوش ہوئے. عالم الغیب خبریں مانگا کرتا ہے، عالم الغیب جاسوس رکھا کرتا ہے. تم کہاں چلے گئے، کون سی شریعت کی بات کرتے ہو، ہاں تمہاری فکر میں یہ گفتگو ہوگی، تمہارے ایمان کا یہ عقیدہ ہوگا، لیکن اللہ نے جو شریعت اتاری ہے، محمد نے جو اپنی امت کو شریعت بتلائی ہے، اس شریعت اسلامیہ میں عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے اور کوئی عالم الغیب نہیں. ایک اور موقع آیا، سردی کی رات ہے، ہوا چل رہی ہے، لباس کم ہے، مسلمان سردی کو برداشت کر رہے ہیں. حذیفہ بن یمان روایت کرتے ہیں، کہا کون ہے جو آج کی رات مجھے یہ بتائے کہ دشمن کیا کر رہا ہے. اوے عالم الغیب کہنے والوں، کہ نبی کو ہر چیز کی خبر ہوتی ہے، نبی اپنی جماعت کے سامنے سوالی ہے کون ہے، اور جو یہ خبر لے کر آئے گا حشر کے میدان میں محمد کا وہ ساتھی بنے گا صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ سارے چپ. آپ نے ایک مرتبہ کہا، دو مرتبہ کہا، سردی کی راتیں، لباس کی کمی، حالات خراب، کسی صحابی کو جرت نہیں ہو رہی. اتنا بڑا مارکا کہ ان کے اندر داخل ہو کر یہ پتہ چلے کہ کون کیا کر رہا. آپ نے کہا حذیفہ کھڑے ہو جاؤ، حذیفہ کھڑے ہو گئے. کہا جاؤ اور جا کر دشمن کی نقل و حرکت نوٹ کر کے محمد کو بتاؤ کہ دشمن کیا کر رہا. تم کہتے ہو عالم الغیب ہے، دو روایتیں اور سنا کر بات ختم کرتا. اللہ نے پھر موقع دیا، تمہیں بتاؤں گا کہ عالم الغیب کون. سننے کی بات ہے، دونوں انتہائی چوٹی کی حدیثیں. زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ معصوم صحابی، کم عمر صحابی،
باہر کھڑے ہیں, جھگڑا ہوتا ہے, عبداللہ بن عمر منافق وہ ایک بات کہتا ہے کہ آج عزت والا عبداللہ ذلت والے محمد کو مدینے سے نکال دیں. استغفر, یہ بات کانوں میں پڑی, پلٹے اور آ کر محمد کو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ نے ایسے کہا کہ عزت والے آج ذلیل لوگوں کو اس بستی سے باہر نکال دیں. اللہ کے پاس پیغمبر کے پیچھے عبداللہ بھی آ گیا, جماعت آ گئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ ہم ایسی بات نہیں کہہ سکتے. سنو عالم الغیب کہنے والوں, نبی کے سامنے دونوں کلمہ پڑھنے والے افراد ہیں. ایسا فرد جو مکے میں مسلمان ہوا, ایسا انسان جو نبی کے خطبے سے پہلے منبر کے پاس کھڑے ہو کر کہا کرتا تھا او لوگوں میں عبداللہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور یہ محمد اللہ کا رسول ہے, ایسے اعلان کرتا تھا. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو قسمیں دے کر, واسطے دے کر, ایمان بتلا کر, اسلام دلا کر کہا اللہ کے رسول میں نے ایسے بات نہیں کی, یہ جھوٹ کہتا. زید بن ارقم جھوٹا ثابت ہو گئے. اللہ اکبر, پیغمبر نے کیا کیا, زید تم جھوٹ بولتے. ہائے, زید بن ارقم رو رہا ہے, اپنے خیمے میں چھپتے کہیں کسی انسان کی نظر زید پر نہ پڑ جائے اور کہے کہ یہ نبی کے سامنے جھوٹ بولتا. آج ہم جو چاہے جھوٹ بولیں, منبر پر چڑھ کر جھوٹ بولے, شریعت کا نام لے کر جھوٹ بولیں, پیٹ کے ایندھن کو بھرنے کے لیے جھوٹ بولیں, جیسے چاہے جھوٹ بولیں, مستی چلنی چاہیے, تنخواہ ملنی چاہیے, باہر میں جائے محمد کی شریعت جہاں مر دی جائے. چھپ گئے, رو رہا ہے, اللہ کے عرش نے دیکھا, آسمان پر رب نے دیکھا کہ میرا بندہ معصوم ہے, سچا ہے, اور سچے ہونے کے باوجود, دلائل دینے کے باوجود نبی اسے کہتا ہے یہ جھوٹا. عالم الغیب ہے, اے عالم الغیب ہوتے عبداللہ کو کہہ دیتے عبداللہ تم جھوٹ بولتے, زید جھوٹا نہیں ہے. عالم الغیب اللہ تھا, اللہ نے دیکھا کہ نبی نے فیصلہ کر دیا ہے, نبی نے اپنے ساتھی کو جھوٹا کہہ دیا ہے. رہتی دنیا تک قرآن اٹھا کر کہا اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ واللہ یعلم انك لرسول. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تمہارے پاس منافق آتے ہیں اور آ کر کیا کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. ان المنافقون لکاذبون, منافق جھوٹ بولتا ہے, یہ جھوٹے ہیں. اللہ کے نبی پر آیتیں اتری, اللہ کو پھر پتا چلا کہ عبداللہ جھوٹا ہے, زید سچا. اور زید بن ارقم کے بارے میں روایتیں پڑھ کر دیکھیے, کان سے پکڑ کر لائے پیار سے اور کہا اور زید ان کانوں نے سچ سنا ہے عبداللہ جھوٹ بولتا. تم کہتے ہو نبی عالم الغیب. آخری حدیث سنو, آخری روایت اس ٹاپک کی, آج کے جمعہ کی. ایک عورت نے شور مچایا, شور مچا دیا کہ یہ فرد جو بھاگا جا رہا ہے یہ مجھ سے زنا کر کے جا رہا ہے, یہ زانی ہے, مجھ پر ظلم کیا ہے, میری عزت کو تار تار کیا ہے. مہاجرین لپ کے اس کو پکڑ لیا, بھاگے اور پکڑ لیا. ایک آدمی کو پکڑ کر لائے, اس عورت کے سامنے کھڑا کر دیا, کہا اس نے کیا ہے؟ کہا ہاں اس نے میرے ساتھ زنا کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں سنی, آپ نے کہا لے جاؤ اس بدبخت کو, لے جاؤ اور جا کر گڑا کھود کر اس پر پتھروں کی بارش کر, سنسار کر دو. فیصلہ دے دیا. عالم الغیب کہنے والوں, فیصلہ ہو چکا, جماعت چل پڑی. ایک آدمی مجمے میں کھڑا ہے, کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زنا اس نے نہیں کیا, میں چھپ گیا تھا, یہ آگے آ گیا, زانی تو میں ہوں. اللہ حیران رہ گی جماعت, کہا اللہ کے رسول جس کو آپ نے کہا اسے سنسار کر دو, پتھروں کی بارش کر دو, میں بھاگا, میں چھپ گیا, یہ پکڑا گیا, یہ راستے میں آیا تھا, لوگوں نے اسے پکڑ کر آپ کے سامنے کھڑا کر دیا, اسے سنسار مت کرو, مجرم میں ہوں, مجھے پتھر مارو. اللہ کے رسول کو پھر پتا چلا کہ زانی کون, جانی کون تھا؟ اگر عالم الغیب ہوتے پہلے کہہ دیتے زانی وہ ہے. اس مجرم نے بول کر بتایا اللہ کے رسول آپ نے فیصلہ غلط کیا, یہ آدمی وہ نہیں جو زانی ہے, میں زانی ہوں, میں کسی کو کیوں پتھر مرواؤں. عالم الغیب ایسا ہوتا ہے. اپنے عقیدوں کو ٹھیک کر لو, یہ دنیا سدا نہیں رہے گی, یہ جوانی سدا نہیں رہے گی. ایک دن آنے والا ہے, عقیدے پر پکڑ ہوگی, عقیدہ پوچھا جائے گا تم کون ہو, اہل توحید ہو یا اہل شرک, تمہارے نزدیک کون عالم الغیب تھا, اللہ تھا یا نبی. اور قرآن مجید کی آیت پڑھ کر دیکھیے, وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ. اور لوگوں, اگر میں عالم الغیب ہوتا, بھلائیاں میرے پاس ہوتی, مجھے کوئی تکلیف نہ آتی, ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون. اس قوم کے لیے جو ایمان لانے والے, میں ڈرانے والا دوزخ سے, خوشخبری دینے والا جنت کی, میری حیثیت تو یہ.
الحمدللہ نعبده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد, فان خير الحديث كتاب الله, وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الامور محدثاتها, وكل محدثه بدعه, وكل بدعه ضلاله, وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یہ ستال پر باہر الاخوہ ایک رسالہ ہے, جس کے ایڈیٹر علامہ احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے حافظ ابتسام الہی ظہیر صاحب ہیں. وہ ستال سے خریدیے, اللہ تعالیٰ آپ کا یہ خریدنا قبول فرمائے. یہ سوال ہے کہ دیوبندیوں کے پیچھے نماز اہل حدیث پڑھ سکتا ہے کہ نہیں. میرے بھائیوں, جس کا بھی عقیدہ خراب ہو, وہ کسی مسلک سے تعلق رکھنے والا ہو, اس کے پیچھے کسی اہل حدیث کی نماز نہیں ہوتی. ہمارے پاس, ہمارا تعلق کیونکہ بر صغیر سے ہے, اور یہاں پر کثرت کے ساتھ حنفی موجود ہیں. دیوبندی بھائیوں کی کتابیں فضائل اعمال, فضائل صدقات, فضائل درود, فضائل ذکر, تبلیغ نصاب, ارواح ثلاثہ اشرف علی تھانوی کی, یا دیگر کتابیں, سنان قاسمی, مولانا نانوتوی کی کتابیں, ان کتابوں کو پڑھ کر دیکھیے, اللہ اکبر, ایسا لگتا ہے کہ شرک کی بھرمار ہوئی پڑی. مجھے کسی سے کوئی گلہ نہیں, نہ ڈر ہے, نہ کوئی خوف ہے کہ مسجد سے نکالا جاؤں گا یا اس قسم کا کوئی چکر ہو. اللہ کا شکر ہے, نہ تنخواہ لیتے ہیں, نہ کبھی ایسا معاملہ ہوتا ہے, اور ہمارے نمازی ویسے بڑے سمجھدار, حق کو قبول کرنے والے. اچھی طرح سنیے, اہل شرک کے پیچھے اہل توحید کی نماز کبھی نہیں. اگر کوئی اہل حدیث, وہ بھی پیری مریدی اور یہ ساری خرافاتیں شروع کر دے اور کہے ہاں مجھے پتہ ہے فلاں چیز یہ ہوتی ہے, اور اس قسم کی گندی باتیں اور شرک کی عقیدہ رکھے, اس کے پیچھے بھی نماز کسی اہل حدیث کی نہیں ہوگی. اگر کسی نے دیکھنا ہو, فضائل اعمال ہمارے پاس موجود ہے, اپنے گھر سے لے آئے یا اور کتابیں لے آئے, ہم شرک اکبر اور غیر اللہ سے امداد اور اپنے پیروں کو عالم الغیب سمجھنا جیسے بریلوی سمجھتے ہیں, دیوبندی بھائیوں کی کتابوں میں سے دکھا دیں گے, پھر آپ خود فیصلہ کریں کہ کون اہل شرک ہے اور کون اہل توحید.
وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اگر جاری نماز میں مقتدی امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھے تو اس آیت کے مطابق قرآن کی خلاف ورزی نہیں ہوتی. اس بارے میں صحیح احادیث سے کوئی دلیل پیش کرے. یہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تم چپ رہو, خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اس قرآن مجید کو تم سنو, اور اس آیت کو دلیل بنا کر مقتدی کو امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھنے دی جاتی. پھر سنیے, اگر واقعتاً یہ آیت سورۃ فاتحہ پڑھنے سے منع کرتی ہے, وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ, جب قرآن پڑھا جائے, استمع تو سن, فَاسْتَمِعُوا لَهُ, اس قرآن کو تم سنو, انصاف کرو, تو میرے بھائیو تم خود عمل نہیں کرتے. دیکھیے آپ, نماز شروع ہے مغرب کی, قرآن مجید کی تلاوت کی جا رہی ہے, آپ پیچھے سے آئے, یہ سوالی خاص طور پر سنیں جس نے سوال لکھ کر بھیجے ہیں. آپ پیچھے سے آئے, آپ نے کیا کیا, آپ آئے اور کہنے لگے نیت کرتا ہوں نماز کی, نماز دو رکعت پیچھے سے امام کے منہ, میرا قبلہ شریف کی طرف, وقت مغرب کا. آپ نے یہ پڑھا, آپ نے تو قرآن کی آیت کی خود مخالفت کر دی. قرآن نے کہا چپ کر جاؤ, آپ نیت نہیں کر سکتے. آپ نیت کرتے, آپ کہیں جی میں نیت تو مانتا ہی نہیں ہوں, جیسے مولانا عبداللہ لال مسجد والے نہیں مانتے تھے ماشاءاللہ, وہ کہتے تھے کہ نیت ویت کوئی نہیں ہے, اللہ اکبر سے نماز شروع ہوتی ہے. آپ کہیں کہ اللہ اکبر, آپ آ کر یہ تو کہیں گے کہ اللہ اکبر بول تو آپ پھر بھی پڑھیں. نماز میں داخل ہوئے آپ فوراً بولیں گے اللہ اکبر, اور آپ نے بولتے ہی قرآن کی مخالفت کر دی. ٹھنڈے دل سے سوچئے, اور سمجھ نہ آئے نماز کے بعد میں سمجھانے کے لیے بیٹھا ہوں, سارا دن سمجھیے, نہیں سکوں گا انشاءاللہ. آپ خود مخالفت کرتے ہیں, پھر مدرسہ میں حالتیں دیکھ لو, اللہ اکبر, ایک بچہ کچھ پڑھتا ہے, دوسرا کچھ, تیسرا کچھ. قرآن کہتا ہے جب قرآن پڑھا جائے, ایک پڑھے گا باقی سنیں گے, شعبہ حفظ کی چھٹی. کوئی قرآن پڑھ سکتا ہی نہیں, ایک پڑھے گا باقی سنیں گے. وہ دیوبندی ہو, وہ اہل حدیث ہو, پانچ پانچ شاگردوں کا کٹھا قاری قرآن سنتا. اچھا, اس کا جواب کیا ہے؟ قرآن مجید کی آیتوں کی تفسیر کرتا ہے. یہ مکی سورت مکے میں اتری, اور مکی سورت دوسری جس میں اس کا جواب ہے. وقال الذین کفروا, کہا ان لوگوں نے جو کافر ہیں, لا تسمعوا لہذا القرآن, اس قرآن کو مت سنو. کافر کہنے لگے قرآن مت سنو. اللہ نے اس آیت کا ان کافروں کی باتوں کا جواب دیا کہ اس قرآن کو سنو. ولغو, کافر کہنے لگے شور مچاؤ, محمد کی بات کسی کو سمجھ نہ آئے. صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ نے کہا انصتو, خاموش رہو. قرآن سے قرآن کا جواب ہے, یہ بھی مکی آیت ہے, اور جو میں پڑھ کر سنا رہا ہوں 24ویں پارے کی, وہ بھی مکی آیت. دونوں نے باتیں کی. کافر کہنے لگے لعلکم تغلبون, تم قرآن نہیں سنو گے, شور مچاؤ گے, تم غالب رہو گے, جیت جاؤ گے. اللہ نے کہا تم قرآن سنو گے, چپ رہو گے, لعلکم ترحمون, اللہ کی رحمتیں تم پر برسیں گی. یہ تو قرآن سے قرآن کا جواب ہے. اور پتے کی بات, جاؤ کسی مولوی سے پوچھو جو صحیح معنوں میں کوئی عالم ہو, صحیح معنوں میں عالم ہو. اسے کہو مکے میں با جماعت نماز باقاعدہ ہوتی تھی, بس یہی سوال پوچھو. جھگڑا ہے با جماعت کا, امام کے پیچھے پڑے کہ نہ پڑے. مکے میں باقاعدہ با جماعت نماز نہیں ہوتی. کسی کو جہاں پہاڑوں میں موقع ملا, کسی کو کہیں موقع ملا, کسی کو کہیں موقع ملا, کہیں دو افر جمع ہو گئے, جماعت ہو گئی. باقاعدگی کے ساتھ نماز با جماعت مدینہ میں شروع ہوئی ہے, اور جھگڑا تم قرآنی آیت وہ پیش کرتے جو مکے میں اتری. اور پھر صحیح بخاری پڑھ لو, اللہ اکبر, لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, سورۃ فاتحہ بغیر نماز ہی نہیں ہوتی. ابو ہریرہ صحیح مسلم میں روایت لے کر آئے ہیں, قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی, اللہ نے بندے اور اپنے درمیان نماز کو تقسیم کر دیا. نماز کسے کہا؟ سنیے, قال العبد, جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین, سورۃ فاتحہ کو اللہ نے نماز کہا. اللہ کہتا ہے حامد علی عبدی میرے بندے نے میری تعریف سے کی. ماں باپ کی اجازت کے بغیر جہاد کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں کر سکتے. ماں باپ اجازت دیں گے تو جہاد پر جاؤ گے, ورنہ نہیں جا سکتے. اگر ایک آدمی اہل حدیث ہوا ہو اور اس کے والدین دیوبندی ہوں گے, اس کے ماں باپ دیوبندی مسلک کی طرف بلائیں, تو ان کی اطاعت کرنا کیسا ہے؟ قطعاً نہیں کرنی. محمد کا فرمان سنیے صلی اللہ علیہ وسلم, لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق وکما قال, کہ جب اللہ کی بغاوت ہوتی ہو تو ماں باپ کی بغاوت بالکل نہیں کرنی. نہیں ماننی بات ماں باپ کی, انہیں کہہ دو کہ آپ کا طریقہ ایک امام کا ہے اور میرا طریقہ امام الانبیاء کا ہے. دیوبندی بریلوی کے ہاتھ سے ذبح ہوا گوشت کھا سکتے ہیں؟ بالکل کھا سکتے ہیں. اس کی کوئی دلیل نہیں کہ ان کے ہاتھ کا ذبح نہیں کھا سکتے. جو لوگ یہ کہتے ہیں, پچھلے دنوں کچھ ساتھی آئے تھے, کہ ذبیحہ نہیں کھانا چاہیے, کوئی دلیل لے کر آئے, اپنا ہو یا غیر, ہم سب سے دلیل مانگتے ہیں. جو آدمی یہ کہے کہ ان کا ہاتھ کا ذبح ہوا گوشت نہیں لے سکتے, قرآن مجید سے احادیث مبارکہ سے کوئی دلیل لے کر آئے گا, انشاءاللہ کبھی نہیں کھائیں گے. آج تک ہمیں کوئی ایسی دلیل نہیں ملی, بلکہ سنت سے ثابت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل شرک کے گھر جا کر دعوتیں کھائی. جمعرات اور جمعہ کے چاول نہیں کھانے چاہیے. یہ جی تھری کی مسجد میں چاول وغیرہ آتے ہیں, قطعاً نہیں کھانے چاہیے. احتیاط کرنا چاہیے, پتہ نہیں کوئی مشرک کسی پیر کے نام کے چاول کے آپ کو کھلا دے, کسی اور گند بلا کو کھلا دے اور کہے چلو جی مولوی بچے پڑھ رہے ہیں اور کھلا دو. حرام مت کھلائیے. اگر آپ نے احتیاط نہ کی تو سنیے, اس مدرسے سے اور کسی اور مدرسے سے ابن تیمیہ کبھی نہیں بنیں گے, سارے ملوٹے بنیں گے. ہر آنکھ ہر ایک مرد کے سامنے بکھ جائیں گے, شریعت کو چھپانے والے ہوں گے, جو لوگوں کے چاولوں کے سامنے یہ نہیں زبان کھول سکتے, ہم نہیں کھاتے, یہ نجائز. موت آتی ہے مدرسے کے, اتنے تمہارے اخراجات اپنے آتے ہیں, تم کہتے ہو جمعرات کے چاول بھی چل پڑو اور جمعے کے بھی چل پڑو. نہ کوئی ہمسائے کا خیال رکھے, صاف کہے کہ یہ اللہ کی شریعت کی بغاوت ہے, محرم کے حسین کے نام کے چاول ہم نہیں کھاتے. کیا کر دے گا وہ آپ کا؟ صحیح معنی میں مسلمان بنیے, اللہ کے ہاں یہ آپ کو ملے گا, دنیا ساری یہی رہ جاؤ گے, پیٹتے چلے جاؤ گے, خالی ہاتھ جاؤ گے, اعمال ساتھ جائیں گے. صحیح اعمال کی تیاری کیجیے.